نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. محترم حضرات, میرا یہ بیان چلا آ رہا ہے کئی ہفتے سے, جو دراصل توبہ سچی توبہ سے متعلق تھا, اور اس میں جو قرآن کریم نے اس کے فوائد اور منفعتیں بتائی ہیں ان کو میں ذکر کر رہا تھا. آخرت کے فائدے بھی قرآن کریم نے بتائے اور دنیا کے فائدے بتائے وہ دوسری آیتوں نے بتائے, یہاں تو آخرت کا فائدہ بتایا کہ سچی توبہ ایک بہترین عمل ہے, عمل صالح ہے, اور ایسا عمل ہے کہ یہ توبہ نور بن جائے گی آخرت میں, جس کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور اسی مناسبت سے میں نے حدیث شریف میں آنے والے وہ اعمال صالحہ آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کیے تھے کہ جو نور بن جائیں گے قیامت میں اور میدان حشر میں, اور یہ بیان میرا چل رہا تھا. چنانچہ گزشتہ مجلس میں اور اس سے پہلی مجلس میں جو میں نے عرض کیا تھا, حاصل اس کا یہ تھا کہ نمازوں کی پابندی یہ نور بن جائے گی, اور اس کو میں عرض کر چکا تھا حدیث سے جو مشکات شریف میں, اور یہ بھی میں نے بیان کر دیا تھا کہ سورہ کہف یہ بھی نور بن جائے گی. گزشتہ مجلس میں اسی سورہ کہف سے متعلق بہت سی باتیں عرض کی تھیں, ممکن ہے کہ آپ کو یاد ہو, اور صرف عبرت کے لیے عرض کی تھی کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے آخرت میں نور بن جائے گی. اور یہ بھی میں نے عرض کیا تھا گزشتہ مجلس میں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت یہ بھی میدان حشر میں نور بن جائے گی, اور جتنی زیادہ آیتوں کی تلاوت ہوگی اتنی ہی نور کے اندر قوت اور عظمت پیدا ہوگی. پورا قرآن کریم جو شخص تلاوت کرے گا اللہ کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, تو اب اندازہ لگائیے کہ اس کا کتنا عظیم نور ہوگا جو آخرت میں اسے ملے گا. اور جو اپنی عمر میں ہزاروں قرآن کریم اللہ کی توفیق سے ختم کرتا رہے تو اس کے نور کی عظمت کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں. اب میں نے بیان کیا تھا کہ اس کے نور کی عظمت یہ ہوگی کہ اس کو تو خود اللہ تعالیٰ نوازے گا ہی نور سے, اس کے والدین کو بھی نوازے گا. یہ تمام باتیں میں گزشتہ مجلس میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کر چکا ہوں. آج اسی موضوع کو تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں. حدیث شریف میں آیا, اور یہ حدیث ابو داؤد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی تاریکیوں میں جو لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, باجماعت نماز پڑھنے کے لیے, تو ان کو دنیا میں ہی خوشخبری حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مکمل نور ان کو قیامت میں عطا فرمائیں گے. رات کی تاریکی میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن جب ان کو نور ملے گا وہ اس طریقے سے جو میں نے پہلے عرض کر دیا, تو وہ نور ایسا ہوگا کہ النور التام, پورا پورا اور مکمل نور ان کو ملے گا. وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری اور خصوصاً نمازوں میں شرکت کے لیے یہ مشقت برداشت کرنے پر آمادہ کی. رات تاریک ہے, نکلنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے بندے اللہ پر توکل کر کے نکل پڑے، مسجد میں پہنچ گئے، جماعت سے نماز پڑھی. یہی حال فجر کی نماز کا بھی. اس زمانے میں تو چونکہ سڑکوں پر روشنی نہیں ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں سڑکوں پر کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی. سڑک تو بہت دور کی چیز ہے، مسجد میں روشنی نہیں ہوتی تھی، گھروں میں روشنی نہیں ہوتی تھی، چراغ جلتے تھے تیل کے، روغن زیتون کے یا کسی اور تیل کے چراغ جلتے تھے، لیکن ماچس نہیں ہوتی. ماچس کے لیے خاص قسم کا پتھر، جیسے کہ اس میں ہوتا ہے نا لائٹر میں جس طریقے سے ایک پتھر ہوتا ہے چکماق جسے کہتے ہیں، اس سے چنگاری حاصل کر کے پھر اس کو جلایا جاتا ہے. اگر ایک مرتبہ چراغ بجھ جائے تو دوبارہ اس کا روشن کرنا مشکل ہوتا ہے. ایک حدیث اس وقت یاد آ گئی اسی چراغ کے اوپر کہ ایک مسافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. مسافر تو نہ تھے، غریب آدمی تھے، اور عرض کیا کہ 3 دن سے بالکل بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے گھر میں معلوم کرایا، گھروں میں سب میں، کہ کسی کے یہاں کچھ کھانے کا ہو تو دے دیا جائے. وہاں سے بھی صاف جواب مل گیا کہ کسی کے پاس کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں. آپ نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ بھائی آج کی رات کون اسے اپنا مہمان بنائے گا، لے جائیں. ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ میں لے جاؤں گا. گھر پر پہنچے تو اپنی بیوی سے کہا کہ حضور کا مہمان آیا ہوا ہے، کچھ چھپا کر نہ رکھنا، کھانے پینے کی چیز سب لے آنا. اس نے کہا خدا کی قسم ہمارے اپنے کھانے کے لیے نہیں، چھوٹے بچوں کے لیے کچھ تھوڑا سا کھانا رکھا ہوا ہے، یعنی اگر وہ بچے کھا لیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا، اور چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کھانے کے وقت کس قدر چیختے چلاتے ہیں جب انہیں بھوک لگتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تم ایک کام کرنا، وہ کام یہ کرنا کہ جب بچے بھوک کی وجہ سے کھانا طلب کریں تو بہلا پھسلا کر انہیں سلا دینا، اور اس کے بعد جتنا کھانا ہے وہ جمع کر لینا، چراغ جلانا، پھر جب مہمان بیٹھ جائے کھانے کے لیے تو ہم بھی بیٹھ جائیں گے اس کے ساتھ، تم اٹھ کر کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، مہمان کھاتا رہے گا ہم نہیں کھائیں گے. چنانچہ اس پر عمل ہوا کہ انہوں نے اٹھ کر کسی بہانے سے چراغ بجھا دیا، دوبارہ جلانے کی راہ سوال ہی پیدا نہیں ہو. مہمان اور یہ دونوں بیٹھے ہوئے اپنا منہ چلاتے رہے، کھایا کچھ. یہ تھا حضرت ان حضرات کے اندر جذبہ ایثار. آج تو ہم دوسرے کی کھا جاتے ہیں، اپنے کو تو چھوڑیے، ہر ایک کا مال حرام کھا جاتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے، وہاں یہ کیفیت. تو چراغ کے اوپر یہ بات آ گئی تھی، چراغ اس زمانے میں گھروں میں بھی چراغ نہیں ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی نماز جب پڑھتے تھے تو اندھیرے میں پڑھتے تھے، گھر میں چراغ نہیں ہوتا. یہیں سے یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارے بعض بھائیوں کے درمیان یہ مشہور ہے کہ اندھیرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، یہ صحیح نہیں. جب قبلے کا رخ صحیح ہو جائے اور وہ گھروں میں معلوم ہوتا ہے سب کو، تو اندھیرے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی کراہت. آپ کی تمام عمر مدینہ منورہ میں اسی طرح گزری ہے کہ آپ کے مکان میں چراغ نہیں ہوتا تھا، کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی، اور اس طریقے سے آپ آدھی رات کے بعد سے کھڑے ہو جاتے تھے نماز تہجد کے لیے، اور اتنی طویل قراءت کرتے تھے اور اتنی طویل رکعت ہوتی تھی کہ آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات کو حاضر ہوا، مقصود یہ تھا کہ میں آپ کی تہجد میں اپنی نماز بھی پڑھ لوں، یعنی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھ لوں. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرما دی. پہلی ہی رکعت میں میرا یہ حال ہو گیا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں، اب نماز کو بھی چھوڑ دوں اور میں اپنی الگ نماز پڑھوں. اس لیے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں پڑھے. اسی طریقے سے 8 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے، اتنا ہی طویل رکوع، اتنا ہی طویل سجدہ. اسی وجہ سے آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. کھڑے کھڑے ایک ہی جگہ پر آدمی جب کھڑا رہے تو پاؤں سوج جاتے ہیں، ورم آ جاتا تھا قدم مبارک پر. حضرت عائشہ نے اور دوسرے حضرات نے عرض کیا کہ آپ اس قدر محنت اور مشقت برداشت کر رہے ہیں عبادت کے اندر کہ آپ کے قدم ورم پڑ کر جاتے ہیں، اور سردی کے زمانے میں تو پھٹ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بالکل آپ کی مغفرت فرما رکھی اور وعدہ فرما رکھا ہے جنت میں پہنچانے کا. عجیب جواب دیا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے میرے ساتھ یہ انعام کیا ہے تو مجھے شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر اسی طریقے سے ادا ہو. بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں چراغ اور روشنی نہیں تھی، اور حضرات صحابہ کرام آیا کرتے تھے مسجدوں میں عشاء کی نماز میں بھی اور فجر کی نماز میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات انصار کی وجہ سے جو اپنے کھیتی سے اپنے باغوں سے دیر سے واپس آتے تھے، ان کی وجہ سے آپ عشاء کی نماز تھوڑا تاخیر سے پڑھا کرتے تھے. تو اب اندازہ لگائیے کتنی تاریخ ہو جاتی ہوگی رات، اور کتنے تاریخ ہو جاتے ہوں گے راستے. ان راستوں کی اندھیری اور وہاں کی مشقتوں کو برداشت کر کے مسجد میں آنے والوں کو آپ نے فرمایا کہ خوشخبری حاصل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن مکمل نور عطا فرمائیں گے، وہ نور جس کا میں بیان کر رہا ہوں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بس آپ نے فرما دی اور بس ہو گئی، اس کے پیچھے کچھ شواہد اور کچھ دلیلیں موجود. چنانچہ بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء پڑھائی. خیال یہ ہے کہ شاید یہ وہی دن ہوگا کہ جس دن آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ تاریکی میں نماز کو آنے والوں کو خوشخبری حاصل کرنا چاہیے. خیال ہے، ثابت نہیں. تو عشاء کی نماز کے بعد دو صحابی بیٹھ گئے آپ کے پاس باتیں کرنے کے لیے اور علم حاصل کرنے کے لیے، مسائل معلوم کرنے کے لیے، اور دیر تک بیٹھے، حتیٰ کہ آدھی رات کا وقت ہو گیا. اب یہ دونوں اٹھے مسجد سے، جب مسجد سے باہر نکلے تو ان کے عصا ان کے پاس تھا، لاٹھی ان کے پاس تھی، ان کی لاٹھی میں اچانک ایک نور چمکنے لگا. وہ اس نور کی روشنی میں چل پڑے اپنے گھروں کی جانب. جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا، جدا ہوا کہ ایک کو جانا تھا دہنی طرف اور دوسرے کو جانا تھا بائیں طرف مثلا، تو وہ نور جو تھا وہ خود بخود تقسیم ہو گیا، آدھا ایک کے ساتھ ہو گیا، آدھا دوسرے کے ساتھ ہو گیا، حتیٰ کہ دونوں اسی نور کی روشنی میں اپنے اپنے گھروں کو پہنچے. تو رات کی تاریکی میں مسجد میں آنے والوں کے لیے اللہ نے نمونہ دکھا دیا کہ دیکھو ایسا ہو. بہرحال اس حدیث سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں یہ چراغ اور روشنی کا انتظام نہ تھا. سڑکوں پر تو بات کی چیزیں مسجدوں میں نہیں، آپ کی مسجد میں بھی اندھیرا رہتا ہے. سب سے پہلے جو مسجد میں روشنی کا انتظام کیا ہے وہ حضرت فاروق اعظم نے کیا. صدیق اکبر کا دور بھی اسی طریقے سے گزرا کہ ان کے دور میں بھی کوئی روشنی اور اس کا انتظام مسجد میں نہ ہوا. فاروق اعظم کے سامنے ایک واقعہ اتنی ایسی پیش کی گئی کہ انہوں نے اسے مسجد میں روشنی کر دیا. ایک صحابی ملک کے شام گئے، تمیم داری ان کا نام ہے، وہاں سے وہ ایک قندیل خرید کر لائے. قندیل آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، حضرت فاروق اعظم کو پیش کیا. انہوں نے اس کو دیکھ کر بہت پسند کیا اور فرمایا کہ اس سے مسجد کو مسجد میں روشنی کرو. یہ سب سے پہلا موقع ہے مسجد نبوی میں روشنی کا. ہمارے زمانے میں تو قدم قدم پر روشنی موجود, لیکن اللہ تعالی ہمارے زمانے کے ایمان والوں کو بھی محروم نہیں رکھے گا. وہ اس طریقے پر کہ گھر سے مومن نکلتا ہے محض نماز پڑھنے کے ارادے سے, ہے رات کا وقت ہے تاریکی کا وقت, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اس زمانے کے ایمان والوں پر کرم فرما دیا اور روشنی کر دیا. لیکن چونکہ اصل وقت تاریکی کا ہے, رات کا بھی اور فجر کا بھی, اس لیے جو بھی مومن نکلے گا نماز کے لیے اس کو انشاءاللہ نور کامل سے نوازا جائے گا قیامت کے لیے. اس لیے یہ نہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ نور کہاں سے حاصل ہوگا, انشاءاللہ ہمیں بھی حاصل ہوگا. اور چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آج کل تو بجلی بہت جاتی ہے, اگر عشاء کے موقع پر یا فجر کے موقع پر بجلی چلی جائے علاقے کی اور محلے کی, تو وہی اندھیرے میں آتے ہیں یہ بیچارے طبقے تمام. پھر یہ کہ جتنے بھی نمازی ہیں پکے مسجد میں آنے والے اور نماز با جماعت ادا کرنے والے, وہ پرواہ نہیں کرتے کہ اندھیرا ہے یا روشنی ہے, پرواہ نہیں کرتے, وہ تو آتے ہیں. اور ان کے دل میں ہمیشہ یہی ارادہ رہتا ہے, پختہ ارادہ, کہ ہم بہرحال عشاء کی اور فجر کی نماز مسجد میں ہی ادا کریں گے چاہے روشنی ہو یا نہ ہو. جیسا کہ یہ مسجد بھری رہتی ہے ماشاء اللہ, تاریکی کے اندر بھی اس مسجد میں نمازی ہوتے ہیں اور خوب ہوتے ہیں, اور روشنی کے اندر بھی نمازی ہوتے ہیں. بہرحال اس سے معلوم ہو گیا کہ نمازوں کی طرف جانا اور خصوصیت کے ساتھ رات کی اور صبح کی نماز کے لیے جانا, یہ قیامت کے دن نور تام اور نور مکمل کا سبب بن جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے بچوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا میں جو کچھ کر لیا وہی آخرت میں آدمی حاصل کرے گا, وہاں کوئی نئی چیز نہیں ملے گی. جیسا کہ میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ آخرت ہر انسان کی اس کی دنیا کی زندگی سے پھوٹ گئی, کوئی نئی چیز وہاں نہیں ملے گی. جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اچھا یا برا, وہ آخرت میں ملے گی. اعمال کی خاصیتیں ہیں اور تاثیریں, اس لیے کہ اس دنیا میں جتنی بھی اللہ نے چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہے, اگرچہ ہمیں معلوم نہیں, ہر ایک میں تاثیر ضرور ہے اگرچہ ہمارا علم وہاں تک نہ ہو, لیکن ہے. اسی طریقے سے اعمال کے اندر بھی خاصیتیں اور تاثیر ہیں. اچھے عمل کی خاصیت اچھی ہے اور برے عمل کی تاثیر بری. میں اس کو اپنے دوستوں کے سامنے اس طریقے سے سمجھایا کرتا ہوں کہ کوئی شخص آیا آپ کے پاس مہمان ہو کر, آپ نے کہا آئیے تشریف لائیے, یہ سن کر مہمان کا کیا حال ہوگا, بڑی عظمت ہوگی آپ کی اس کے دل میں کہ بڑا با اخلاق, بڑا شریف, بڑا مہذب آدمی. اور اگر آپ اس سے اس طرح خطاب کریں کہ آ جائیے بیٹھ جائیے, اس کا اثر دوسرا ہو. اور اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ آ جا اور ادھر بیٹھ جا, اس کا اثر دوسرا ہو. مفہوم ایک ہے, ان تمام جملوں کا مفہوم ایک ہے لیکن تاثیر الگ الگ ہے. پہلے جملے کی تاثیر کچھ اور ہے, دوسرے کی کچھ اور ہے, تیسرے کی کچھ اور ہے. ایسے ہی اعمال, ایسے ہی اقوال ہیں, ایسے ہی وہ باتیں ہیں جو انسان کی زبان سے نکلتی ہیں, ان کے اندر بھی اللہ نے خاصیت اور تاثیر رکھی ہے. اچھے اعمال کی تاثیر اچھی, برے اعمال کی تاثیر بری, اور یہ بالکل تسلیم شدہ حقیقت ہے. لہذا دنیا میں اگر اس نے نیک عمل کیا ہے, اچھا عمل کیا ہے, آخرت میں اس کی تاثیر اور اس کی خاصیت وہاں ظاہر ہوگی. دنیا میں تو ظاہر نہیں ہوگی, اب ویسے دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دے, لیکن اصلی تاثیر وہاں پر جا کر ظاہر ہو. شاید میں نے آپ کے ہی سامنے عرض کیا تھا کہ ہر نیک عمل کے اندر خوشبو ہے, ہر نیک عمل کے اندر نور ہے, اور ہر نیک عمل کی خوشبو جدا جدا ہے, ہر نیک عمل کا نور جدا جدا ہے. یہ نور جتنا بھی حضرت کبھی اپنے عمل سے حاصل ہوتا ہے, کبھی اپنی زبان اور قول سے حاصل ہوتا ہے, اور کبھی کسی اور چیز سے حاصل ہوتا ہے. اب تک جو میں نے بتایا تھا نماز پڑھنا وہ ایک عمل تھا, سورہ کہف پڑھنا یہ تلاوت تھی, قرآن کریم کی تلاوت آیت کی تلاوت کرنا یہ بھی تلاوت تھی اور قول تھا. ان کا اثر تو ظاہر ہو گیا کہ ان کی خاصیت یہ کہ نور ہے, یہ نور بن جائے. ایسے ہی یہ ایک عمل ہے راتوں کو مسجد میں جانا اور صبح کو مسجد میں جانا, یہ بھی نور بن جائے گا اللہ کے یہاں اور نور کامل بنے گا. اس لیے اس کی طرف توجہ دینا چاہیے, کیونکہ جو کچھ بھی ہم وہاں پر حاصل کریں گے وہ وہی ہوگا جو ہم نے اس دنیا سے پہنچا دیا, ورنہ تو وہاں پر کفے افسوس ملنا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, وہاں پر حسرتیں کرنا پڑیں گی. جیسا کہ خود قرآن کریم نے کافر کے بارے میں فرمایا ہے, لیکن میں آج کل اپنے ہی بھائیوں پر اپنے اوپر اسے منتخب کرتا ہوں. گزشتہ مجلس میں بھی میں نے یہی کیا تھا, یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین, سورہ زمر کی آیت کے ٹکڑا ہے کہ وہاں پر کافر کہیں گے یا حسرت, ہائے حسرت, ہائے افسوس, علی ما فرطت فی جنب اللہ, کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو ضائع کر دیا, اپنی زندگی اس کے احکام میں نہیں لگائی, ضائع کر دیا اپنی زندگی کو اس کے احکام سے بچا. وہاں پر حسرت کرنا پڑے. تھی تو یہ کافر کے بارے میں جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا, لیکن اگر آج ہم اپنی زندگی کا نقشہ دیکھیں تو اس سے مختلف نہیں پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر رکھے, اس سے مختلف نہیں پائیں گے کہ جس قدر بربادی ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کی کرتے ہیں دنیا میں کسی چیز کی نہیں, اور وہی حشر ہونا چاہیے. اللہ محفوظ رکھے کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, ہائے رے حسرت, ہائے رے افسوس اس بات پر کہ میں نے ضائع کر دیا اللہ کے احکام کو اور اپنی زندگی میں ان کو داخل نہیں کیا. تو اس لیے وہاں حسرت نہ کرنا پڑ جائے, اور خدا نہ کرے, خدا نہ کرے اگر وہ وقت آ جائے کہ نور تقسیم ہو رہا ہے وہاں پر, وہ نور کے جو دنیا میں بھیجا تھا, دنیا سے بھیجا تھا ایمان والوں نے آخرت میں, اور اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اس کے پاس نور ہی نہیں وہ کیا کرے, اس نے نور بھیجا نہیں پھر وہ کیا کرے. اس لیے حضرت میں بار بار اس کی طرف توجہ دلاتا ہوں, پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ حضرات, کہ اپنی آخرت کا سامان اسی مختصر سی زندگی میں کر لیجیے. زندگی بہت مختصر ہے, مہلت بہت تھوڑی ہے, پتہ نہیں کہ کب پیغام آ جائے, اور ہمارے ہزار ارادوں اور ہزار کوششوں کے باوجود ہم یہاں رہ نہیں سکیں گے اگر پیغام آ جائے, اس وقت کیا کریں گے. ایک واقعہ لکھا ہے امام غزالی رحمہ اللہ نے غالبا, کہ ایک بادشاہ تھا, مسلمان بادشاہ, لیکن تھا وہ اسی طریقے پر جیسے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ ہمارے یہاں بھی نقشے دیکھ رہے ہیں اور دیکھ چکے ہیں, یعنی آزاد بندہ بنا ہوا تھا. ایک دن اس نے پروگرام بنایا شکار کے لیے جانے کا, اس لیے کہ یہ لوگ تفریح بھی کرتے ہیں اور عموماً ان کی تفریح ہوتی ہے وہ شکار وغیرہ کی ہوتی ہے. تمام سامان تیار ہو گیا, خود گھوڑے پر بیٹھا اور اپنے محل کے دروازے پر پہنچا, جب دروازے پر پہنچا تو دروازے کے اندر دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے. اس شخص نے سلام کیا اسے. یہ بڑا غصے میں ہوا, محل کے اندر عجیبی شخص کیسے آ گیا. ڈانٹ کے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہنے لگا جناب میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, میں ملک الموت ہوں, میں فرشتہ موت ہوں, میں روح قبض کرنے آیا ہوں. یہ سننا تھا کہ فوراً اس کی سٹی گم ہو گئی اور ادھر ادھر ہا 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 کرنے لگا. یا تو ڈانٹ رہا تھا اور اس کے اوپر غصہ دکھا رہا تھا, یا خود اب یہ حال ہو گیا. یقین تو تھا اسے کہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ٹلتا تو ہے نہیں. پھر بھی اس نے کہا کہ حضرت ذرا مجھے اتنی مہلت دے دیجیے کہ میں اپنے گھر والوں کو کچھ وصیت کر لوں. فرمایا بالکل نہیں. اور وہیں کھڑے کھڑے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے روح نکال لی, کچھ نہ کر سکے. صورت یہ ہوتی ہے, منصوبے بنے ہوتے ہیں آدمی کے ذہن میں, لیکن جب وقت آ جاتا ہے سب دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. اس لیے اپنی اس مختصر سے سرمایہ کو جو زندگی ہے ہماری, خدا کے لیے برباد نہ کریں. یہ ہمارا سرمایہ زندگی برف فروخت کرنے والے کا سرمایہ ہے. جس طرح برف فروخت کرنے والا ہوتا ہے کہ ہر لمحے اس کا برف پگھلتا رہتا ہے, اگر وہ اس کی حفاظت نہ کرے گھنٹہ بھر میں اس کی تمام پونجی خاک میں مل جائے گی, اور پگھلنے کے بعد وہ قطرات جو ہوتے ہیں جو برف سے ٹپکتے ہیں کسی کام میں نہیں آتے, بلکہ وہ تو مٹی میں جذب ہو جاتے ہیں. اسی لیے برف فروش جتنے بھی ہوتے ہیں پوری پوری حفاظت کرتے ہیں اپنے اس گھلنے والے سرمائی کی. کبھی ٹاٹ میں لپیٹتے ہیں, بوریوں میں لپیٹتے ہیں, دریوں میں لپیٹتے ہیں, اور اب تو بکس آ گئے ہیں خاص طور پر, ان بکسوں کے اندر رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ سرمایہ محفوظ ہو جائے اور گھل کر نہ جائے. یقین رکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی برف کی طرح ہے. جس طرح برف کا ہر قطرہ پگھلتا, ہر لمحے قطرہ پگھل کر گرتا ہے, ایسے ہی ہماری زندگی کا سرمایہ اور یہ زندگی ہر لمحے لمحہ گزرتا ہے ختم ہو جاتی ہے, لمحہ گزرتا ہے ختم ہو جاتی ہے. آئندہ جو زندگی رہ گئی وہ بہت تھوڑی, اس تھوڑی سی ہی زندگی میں کچھ کام کر لیجیے. اور جتنا سرمایہ اس وقت ہمیں اللہ نے دے رکھا ہے تھوڑا سا اس کی حفاظت کیجئے اور صحیح طریقے سے اس سے نفع حاصل کرنے کی کوشش کیجیے, تب تو جا کر ہمارا کام بنے گا آخرت میں, ورنہ تو بڑا مشکل ہے. یہ چیزیں جو تفصیل سے میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ شاید ہم میں سے کسی کے دل پر اثر ہو جائے اور وہ اس کے مطابق عمل کرنے لگے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ ایک چیز آ گئی. ایک اور چیز آپ نے بیان فرمائی اور وہ بھی حدیث شریف میں ہے, فرمایا کہ میرے اوپر درود شریف پڑھنا یہ بھی قیامت میں نور بنے گا. کون سے مسلمان کو درود شریف یاد نہیں ہے؟ خصوصاً نمازی مسلمان. کون سی خاتون کو درود شریف یاد نہیں ہے؟ مومن کے لیے تو درود شریف کا یاد ہونا لازم ہے. اس لیے کہ درود شریف عمر ایک مرتبہ پڑھنا عمر میں فرض عین ہے ہر مومن پر, ہر مومنہ. اور زیادہ پڑھے گا تو اچھا ہے. اگر کسی نے عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی درود شریف نہیں پڑھا ایسا گناہگار ہوگا کہ جیسے اسے نماز چھوڑ دی. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس معاشرے میں تمام مسلمان تقریباً درود شریف جانتے ہیں اور یاد ہوتے ہیں, مرد ہو یا عورت. تو فرمایا کہ درود شریف پڑھنا بھی یہ قیامت کے دن نور بن جائے. لو حضرت کتنا اچھا نسخہ آ گیا یہ سامنے. درود شریف کے بارے میں شاید میں نے آپ کے ہی سامنے کسی موقع پر ذکر کیا تھا کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا نقد جواب دنیا میں مل جاتا ہے. نقد اگر کسی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. پڑھیے جتنا پڑھ سکتے ہیں. رحمتیں حاصل کرنا ہے تو پھر درود شریف پڑھیے کثرت سے, رحمتیں ملیں گی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے اللہ کی رحمت آئے گی. 10 مرتبہ آئے گی. 100 مرتبہ پڑھ لیجیے اللہ کی 1000 رحمتیں آئیں گی. اور 100 مرتبہ پڑھ لینا کچھ مشکل نہیں. 1000 مرتبہ پڑھ لیجیے 10000 مرتبہ رحمتیں اللہ کی آ جائیں گی. اب جس گھر میں یا جس مجلس میں درود شریف پڑھا جا رہا ہے آپ بتائیے کہ اس گھر یا اس مجلس پر اللہ کی کتنی رحمتیں ہوں. اس لیے درود شریف پڑھیں. درود شریف کا کثرت سے پڑھنا یہ پریشانیوں کے لیے اور مصیبتوں کے زائل کرنے کے لیے بھی مفید ہے. آدمی پریشان ہو, اور آج ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے, علاوہ ان کے جو اللہ کے نیک بندے ہیں, کثرت سے درود شریف پڑھے. پڑھتا رہے پڑھتا رہے, انشاءاللہ عن قریب اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. ابھی ایک صاحب بیٹھے ہیں یہاں پر, انہوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا تھا لیکن درود شریف کا نسخہ میں نے نہیں بتایا تھا. ان سے بھی عرض کرتا ہوں کہ وہ درود شریف بھی کثرت سے پڑھے انشاءاللہ تعالی. چونکہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کہ تم ایک مرتبہ پڑھو گے میں 10 رحمتیں بھیجوں گا. کم سے کم 100 مرتبہ درود تو پڑھ لیا کریں. 1000 رحمتوں میں جب آدمی چھپ گیا مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں. یہ تو دنیا کا فائدہ ہوا. مشکات شریف میں ایک حدیث اور آئی, حضرت عبی بن کعب مشہور صحابی اور بڑے ہجرت کے بعد بھی اسلام لے آئے تھے جلدی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو قرآن کریم لکھنے پر مقرر کیا تھا کہ آپ پر جب آیت کوئی نازل ہوتی تو بلاتے اور کہتے یہ آیت لکھو نازل ہوئی ہے اور فلاں آیت کے بعد فلاں آیت سے پہلے لکھی. اونچے درجے کے ساتھ ان کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ دوسرے تمام فرائض اور واجب عبادتوں کے بعد جو وقت بچتا ہے اس میں سے ایک تہائی وقت میں آپ پر درود پڑھنے میں خرچ کرتا ہوں. یہ فرائض اور واجبات اور موقع سنتیں تو ہیں, اپنی جگہ تو رہیں گی, ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. ہاں میں نے دوسری نفلی عبادتوں کو کم کر دیا ہے اور آپ پر درود شریف میں پڑھتا ہوں اور تہائی وقت پڑھتا ہوں. فرض کیجئے کہ دن رات کے 24 گھنٹے اور ان 24 گھنٹوں کا تہائی ہے 8 گھنٹے, گویا اب وہ 8 گھنٹے درود شریف پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ اگر اور زیادہ کر دو تو اچھا ہے. کہنے لگا کہ یا رسول اللہ پھر میں آدھا وقت پڑھوں, تہائی سے زیادہ کر دیا. فرمایا کہ اگر اور زیادہ کر دو تو اچھا ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو یہ تمام وقت میں درود شریف میں رہوں گا اور پڑھوں گا. اس وقت آپ نے بڑے جوش سے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مہمات کے لیے کافی ہو جائے گا. بڑے جوش سے فرمایا اگر تم پورے وقت درود شریف پڑھتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مہمات کے لیے کافی ہو جائے گا. اور کما یہ ہے درود شریف. حضرت دنیا میں دیکھیے کتنا بڑا فائدہ, اور یہ تو تجربہ ہے ہمارے بزرگوں کا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے والا دنیا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا, اس کا دل غنی ہو جاتا ہے. ضرورتیں اللہ تعالیٰ غیب سے پوری فرماتا ہے, وہ محتاج نہیں رہتا جو کثرت سے درود شریف پڑھے. اور یہ بھی تجربہ ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس دنیا میں اس کی زندگی میں اس میں اس کا جنت کا ٹھکانہ دکھا دیتا کہ جنت میں وہ کہاں پہنچے گا اس دنیا کی زندگی میں اسے نظر آ جائے. اور کثرت سے درود شریف پڑھنے والے اس کو اللہ تعالیٰ ایک اور عجیب و غریب بہت بڑی نعمت سے نوازتے ہیں کہ اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہو جائے. بتائیے یہ کیسے فائدے ہیں جو دنیا کی زندگی میں مل رہے ہیں. آپ کی زیارت کسی کو نصیب ہو جائے بڑی سعادت کی اور بڑی برکت کی چیز. اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والی امت کے لیے آپ کے دیدار کا ایک ذریعہ یہی رکھتا ہے کہ خواب میں زیارت ہوگا. اس کے اوپر ذرا تفصیل سے کچھ کلام ہے لیکن اب چونکہ وقت بھی رہے گی کم رہ گیا اسے حذف کرتا ہوں, کسی اور موقع پر انشاءاللہ عرض کروں گا کیونکہ سوالات بھی میرے پاس بہت سے آتے ہیں. مختصراً اس وقت عرض کیے دیتا ہوں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے والا حقیقتاً آپ کو دیکھنے والا, جیسا کہ حدیث بخاری کے اندر اور دوسری حدیثوں کے اندر آئے. بعض تو ایسے اللہ کے نیک بندے اور حضور کے عاشق ہیں کہ روزانہ خواب میں ان کو حضور کی زیارت بلا نہ. میری طالب علم کے زمانے میں ایک ساتھی تھے ہمارے, ان کو اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی کہ روزانہ ان کو حضور کی زیارت ہو. اور بعض بزرگ اور بھی ہیں زمانے سابق زمانے میں, ان کے قصے میں عرض نہیں کر رہا آپ کے سامنے, تو حقیقتاً وہ حضور کی ہی زیارت کرنے والا ہے. اگرچہ وہ آپ کو اس صورت کے خلاف دیکھے جو آپ کی حدیثوں کے اندر آئی, یا اس لباس کے خلاف دیکھے کہ جو آپ کو حدیثوں کے اندر آیا, یا وہ آپ کے قد و قامت کو خلاف دیکھے اس کے جو حدیثوں کے اندر آیا, لیکن جب اس کے دل میں یہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, بس اس نے حقیقتاً آپ کی زیارت کی. یہ میں نے بہت مختصر سا آپ کے سامنے عرض کر دیا, اس لیے اس میں شک و شبہ نہ کرنا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر اگر خواب میں ہو تو اور آپ حکم دیں کوئی ایسا جو شریعت کے خلاف ہے مثلا, چنانچہ بات کو پیش آیا, تو ہرگز اس پر عمل نہ کیا جائے. یہاں سے بعض صوفیوں کو شبہات پیدا ہو گئے, شریعت کے خلاف کوئی حکم آ گیا آپ کا خواب میں دے دیا, ہرگز اس پر عمل نہ کیا. عمل کرے گا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس سمجھا نہ, اس کی صحیح تعبیر نہ سمجھ سکا, اور ظاہر پر معمول کر کے اس نے کہہ دیا کہ مجھے اس کے خلاف حکم دیا. مثلا کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دینے لگے معاذ اللہ اب خواب کے اندر کہ بھائی تم فجر کی نماز نہ پڑھا کرو, ہرگز اس پر عمل نہ کرو, کیونکہ خواب کی اس خواب کی تعبیر دوسری ہے, وہ تعبیر نکل رہی ہے. ایسے ہی ایک بزرگ تھے دسویں صدی ہجری میں ہندوستان اور دہلی میں, ان کو ایک پیر نے جو بھنگ پیتا تھا, بھنگ پینا بھنگ جانتے ہیں نا, جو بھنگ پیتا تھا, اس نے کہا میرا بھنگ کا پیالہ پی لو تو حضور کی زیارت کر لو گے ورنہ کرنے نہیں دوں گا. میں نے کہا ہرگز نہیں, شریعت نے منع کیا ہے ہرگز نہیں کیا. چنانچہ وہ اس نے زیارت نہیں کرنی, آخر کار وہ کتا ہو کر نکلا وہاں سے, وہ الگ قصہ ہے. تو ایسے حکم پر کبھی عمل نہیں. بعض جاہل قسم کے جو صوفی ہوتے ہیں وہ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا. ہمارے بعض کہتے ہیں کہ ہماری نماز یہاں نہیں ہے, حضور نے منع فرما دیا, ہماری نماز ہوتی ہے کعبے میں, ہماری نماز ہوتی ہے مسجد نبوی. سب دھوکے ہیں. یہ سب شیطان کے دھوکے ہیں, آپ کبھی ایسا حکم نہیں دے سکتے. دیکھنے والے نے صحیح تعبیر نکلی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی تھی, اور آخرت میں درود شریف کا کیا فائدہ ہوگا, وہ اس حدیث شریف کے اندر آ گیا کہ اس کو بہت عظیم نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. کتنی چیزیں ہو گئیں جو اب تک آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گی, نہیں ہے تو محفوظ رکھنا چاہیے. وقت ختم ہو گیا ہے, انشاءاللہ اگلی مجلس میں باقی ماندہ جو موضوع رہ گیا ہے اس کا اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت نازل فرمائے, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہر گناہ سے بچنے کی توفیق کامل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ذرا بھی محروم نہ فرمائے, اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانیوں کا معاملہ فرمائے, آخرت میں بھی معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقوں اور کافروں کے راستے پر چلنے سے محفوظ رکھے, اور ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ ہر مومن کی حفاظت فرمائے. اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خصوصی رحمتوں میں چھپائے رکھے. برحمتک یا ارحم الراحمین.